Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ramazanul Mubarak ka taqriban aadha hissa guzar chuka hai aur روزے، تراویح، تلاوت اور دیگر اعمال کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے جو مقصود ہے لعلکم تتقون، یہ ہمیں کتنا حاصل ہوا؟ آیا ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کا کتنا اہتمام ہے؟ کتنا ہم بچ رہے ہیں گناہوں سے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقویٰ فی رمضان تقویٰ فی کلی زمان کا ذریعہ ہے، یعنی جو تقویٰ رمضان میں تقویٰ سے رہ لے گا تمام سال میں وہ تقویٰ سے رہے گا. دراصل ہوتا یہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کتاب کے صفحے کو اگر موڑ دیا جائے اور پھر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ سیدھا نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اس کو الٹا، اسی سلوٹ پر الٹا اس کو اسی طرح موڑ دیا جائے، الٹا کر کے پھر آپ سیدھا کریں گے وہ سیدھا ہو جائے گا. تو رمضان میں بھی ہمیں الٹا چلایا جاتا ہے، یعنی جو چونکہ ہم سیدھے نہیں ہو رہے لہذا ہم الٹا چلایا جاتا ہے الٹا. تو صفحے کو جب آپ الٹا موڑیں گے نا پھر اس کی سلوٹ صحیح ہو جائے گی، وہ بالکل سیدھا ہو جائے گا، ورنہ آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے وہ اپنی حالت پر واپس آئے گا. بس اس کا طریقہ یہی ہے کہ اسی سلوٹ پر اس کو الٹا آپ طے کر دیجئے، پھر آپ اس کو صحیح لا کے صحیح سیدھا کریں گے اور خود ہی سیدھا ہو جائے گا. تو اب ہمیں رمضان میں الٹا چلایا جاتا ہے، یعنی جو چیزیں حلال تھیں غیر رمضان میں، جو چیزیں حلال تھیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، وہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا. کھانا ہے، پینا ہے اور بشری حوائج ہیں، سب کو حرام قرار دے دیا گیا. یہ احساس دلانے کے لیے، اگر ذرا بھی احساس ہو، یہ احساس دلانے کے لیے کہ جو چیزیں حلال تھیں وہ حرام ہو گئیں، تو جو چیزیں حرام تھیں وہ کتنی حرام ہیں، جو پہلے سے حرام ہیں، ہر حالت میں حرام ہیں، ان کی حرمت کس قدر زیادہ ہوگی. اس رمضان میں تو جو چیزیں حلال ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، تو جو چیزیں ہیں ہی حرام پہلے سے، ہر حالت میں وہ حرام ہیں، ان کی حرمت کس قدر زیادہ ہوگی. یعنی گناہ کرنا کس قدر زیادہ قباحت کی چیز ہے. اور تھوڑا سا ہمیں مجاہدہ کرایا جاتا ہے، تھکایا جاتا ہے، بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے تاکہ اللہ کو ہم پر پیار آ جائے. دیکھیں ہماری خاطر دنیا میں کوئی بھوک پیاس برداشت کر کے کام میں لگا رہے، بھوکا پیاسا رہے ہمارے کام میں لگا رہے، ہماری خاطر نہ کھائے نہ پیئے، تو ہمارا دل کیسا پسیجے گا، کیسا نرم ہوگا اس کے لیے کہ اس نے ہمارے لیے اپنا آرام، اپنا کھانا، اپنا پینا سب چھوڑ دیا ہمارے کام کے لیے. جی جائے گا کہ اس کو کوئی بڑا سا عمدہ سا ہدیہ پیش کیا جائے کہ ہمارے کام میں لگا رہا، نہ اس نے کھایا اور نہ پیا. اور فرض کر لیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک وہ آپ کے کام میں لگا رہا کوئی آدمی، اور نہ اس نے کچھ کھایا ہو نہ پیا ہو، نہ اپنا کوئی کام کیا ہو، اپنی ضرورت پوری کی ہو، آپ ہی کام میں لگا رہا، تو آپ کا دل کتنا پسیجے گا. اور کوئی ایک مہینے تک ایسا کرے تو آپ کتنا خوش ہوں گے اس سے. ایک مہینے تک روزانہ وہ یہ ایسے ہی کر رہا ہو تو آپ چاہیں گے کہ کوئی بہت بڑی جائیداد ہو وہ اس کے نام لکھ دی جائے، کوئی بڑا تحفہ ہو وہ اس کو دیا جائے، کوئی بڑا انعام ہو وہ دیا جائے اس کو. تو ہم سے یہ مجاہدہ کروایا جاتا ہے، میرے بندو صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دو، اپنی بشری ہوائی چھوڑ دو ہماری خاطر، اور ہمارے کام میں لگے رہو، یعنی تقویٰ سے رہو، تلاوت کرو، عبادت کرو، اپنا کام کرو، اپنے دفتر جاؤ، یہ دکان، یہ بھی عبادت ہے، ظاہر ہے فرض ہے، تو ان کاموں میں لگے رہو، اور جہاں تک ہو سکے ذکر کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، تو اللہ خوش ہو کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خوش ہو کر ہم انعام کیا دیں گے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور دیکھیے یہ مجاہدہ ہم سے دن میں کروایا جا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتے کہ رات کو سحری کھا کر سو جاؤ، بس یہ تمہاری سحری یہ ہے، رات کو سو جاؤ، صبح اٹھ کے ناشتہ کر لو، تو کوئی یہ روزہ تو ہو جاتا لیکن مجاہدہ نہ ہوتا، کوئی خاص مجاہدہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ آدمی جب سو جاتا ہے تو نہ وہ کچھ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ وہ کوئی اور کام کر سکتا ہے، وہ تو سو رہا ہوتا ہے. تو بھوک پیاس اور بشری حوائج سے رکنا یہاں بھی پایا گیا، لیکن اس کا وہ فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ یہ تو نیند کے وقت میں گزرا سارا، یہ وقفہ سارا نیند میں گزرا، اللہ چاہتے ہیں جاگتے ہوئے گزرے اور اس مجاہدے کے ساتھ گزرے، نہ کھائے نہ پیے، اور جاگے بھی دن میں اپنے سارے کام بھی کرے، اور نہ کھائے نہ پیے، نہ بشری حوائج پہ کو پورا کرے، ورنہ یہ مجاہدہ تو رات کو بھی کرایا جا سکتا تھا. کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھے؟ رات کو کھانا یہ سحری ہو جائے، رات کا کھانا، صبح اٹھ کے ناشتہ کر لو، یہ افطار ہو جائے، بس ختم ہو گئی بات، قریب قریب اتنا ہی وقفہ ہو جاتا. اگر مغرب کے بعد سے کیا جاتا، مغرب کے بعد کھانا کھا لو، اور صبح صادق یا صبح اشراق کے وقت افطار کر لو، تو یہ قریب قریب اتنا ہی مجاہدہ ہو جاتا. لیکن مجاہدہ کیا ہوتا، وہ تو سارا نیند کا وقت ہے، کام بھی کرو، اپنی مصروفیات پر بھی رہو، اور پھر روزے سے رہو، اور بھوک پیاس برداشت کرو، اور وہ بھی ہماری خاطر. ہمارے دادا شیخ مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، ان کی عجیب نظر تھی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سارا کا سارا دین محبت سے عبارت ہے، محبت ہے سارا کا سارا دین. جس کو محبت کا ذائقہ نہیں لگا اور ہوا نہیں لگی محبت کی، وہ کہہ رہا یہ دو بغیر سلی ہوئی چادریں پہن کے حج اور عمرہ کرنا، یہ کیا چیز ہے، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، خالص دیوانگی ہے، یہ خالص دیوانگی. دو بغیر سلی ہوئی چادریں پہن لینا، ایک لنگی اور ایک اوپر چادر ڈال لی، ایک بطور لنگی کے پہن لیا، ایک چادر ڈال لی، خالص دیوانگی ہے، خالص دیوانگی. اور جس کو محبت کی ہوا نہیں لگی، اس کو اس میں مزہ بھی نہیں آئے گا، وہ کہے گا یہ کیا چیز ہے. اور جس کو جتنا محبت کا حصہ ملا ہو، اس کو اتنا ہی مزہ آتا ہے اس میں. تو دو بغیر سلی ہوئی چادریں پہن کر محبوب کے گھر کے چکر لگانا، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا چیز ہے. اور اگر آپ میری عقل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو عقل آپ کو جواب دے گی صفر، کچھ نہیں، مائنس میں لے جائے گی، بلکہ وہ کہے گی بیکار چیز ہے. محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں، رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. یہ محبت عجیب چیز ہے. محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں، رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، جن کی فضائل اعمال ہم پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھی جاتی ہے اور دنیا بھر میں پڑھی جا رہی ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا، میرا بیٹا بہت اچھا بیٹا ہے، میرا بیٹا بڑا لائق ہے. جب یہ سہارنپور میں مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے، سب طلبا کھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو جس عام راستے سے کھانے کا جو کی جگہ پر جاتے ہیں، میرا بیٹا اس راستے سے نہیں جاتا، اور لمبا راستہ طے کر کے جاتا ہے، لمبا راستہ طے کرنا پڑتا ہے، مگر یہ اسی راستے سے جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس راستے سے عام سب طلبا جاتے ہیں، اس راستے کے نیچے اس کے استاد اور اس کے شیخ کا کمرہ ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا، اور یہ سوچ کر یہ اوپر اس کے اوپر سے نہیں گزرتا کہ حضرت کے اوپر سے گزروں گا، حضرت آرام فرما رہے ہیں، نیچے موجود ہیں، بس یہ حالانکہ کوئی ناجائز تھوڑی ہے، لیکن وہ محبت گوارا نہیں کرتی، لمبا راستہ طے کر کے جاتے تھے اور اس راستے سے نہیں گزرتے تھے. یہ چیز ہے محبت. تو دو بغیر سلی ہوئی چادریں پہن کے محبوب کے گھر کے چکر لگانا، یہ دیوانگی. کوئی آپ کا دوست آ گیا, آپ کے ساتھ بھوک لگی ہوئی تھی, آپ کو کھانا رکھا ہوا ہے, کھانا لا کر دیا اور کھانا بھی بہت عمدہ پکا ہوا, اچھا آپ کو مرغوب پسندیدہ کھانا. اتنے میں کوئی دوست ایسا آیا جس سے سالوں بعد ملاقات ہوئی, آپ اس سے ملنے جلنے میں, گلے ملنے میں, اس سے حال احوال پوچھنے میں اس کھانے کو بھول جائیں گے جو آپ کچھ دیر پہلے کھانے والے تھے, بیٹھ رہے تھے, اس کو بھول جائیں گے آپ. یہی چیز روزہ ہے کہ ایک سال کے بعد اللہ کی ملاقات نصیب ہوئی ہے, اب یہ روزہ رکھو, اب بس اب یہ 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 دیکھنا ہے. تو وہ اللہ کے لیے ہم اس کھانے اور پینے کو بھول جائیں, اور وہ بھی غروب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. یہ محبت ہے, یہ دیوانگی ہے. محبوب پر اپنے جو پیسہ خرچ کرنے کو جی چاہتا ہے, مال نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے, اللہ نے زکات فرض کر دی, لو زکات دو. اور محبوب پر جان نچھاور کرنے کو جی چاہتا ہے, اللہ نے جہاد فرض کر دیا, لو جہاد, جب جہاد کا موقع آ جائے. محبوب سے چپکے چپکے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی نے دعا کی نعمت دے دی, اللہ تعالی نے اعتکاف کی نعمت دے دی, اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کی نعمت دے دی, چپکے چپکے ہم سے باتیں کرو. تو سارا کا سارا دین آپ سمجھ لی, اور تلاوت کی نعمت دے دی, یہ باتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے. تو سارا کا سارا دین محبت سے عبارت ہے. جس نے محبت کی ہوا نہیں, اس نے اس کو نہیں ملی تو یہ ہوا نہیں لگی اس کو, تو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کیا چیزیں ہیں. تو روزہ بھی اللہ کی محبت میں اللہ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنا اور بشری حوائج کو چھوڑ دینا, بھول جانا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, اس کا نام روزہ ہے. اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اصوم جنہ, یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے, ڈھال, ہاں, الا یہ کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. روزہ ڈھال ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ نفس اور شیطان سے بچنا, گناہوں سے بچنے کی ایک ڈھال اللہ نے عطا فرمائی ہے روزہ. خالی پیٹ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکمت کے دروازے کھولتے ہیں, علوم اور حکمت کے دروازے کھولتے ہیں, اور بھرے پیٹ میں تو سونے کو جی جاتا ہے, بس سوتے رہو. مولانا روم رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں, ہی فساد خوردن گندم بوت, یہ سارا کا سارا جو زمین میں تمہیں فساد نظر آتا ہے یہ گندم کھانے کا فساد ہے. مراد ان کی یہی ہے کہ خوب سیر ہو کر تو آدمی کو شرارتیں سوجیں گی, اور جب بھوکا ہو تو کہے گا بھائی پڑے رہو, کیا فائدہ, کون ہمت کرے, ہمیں تو بھوک, ہم تو کمزوری محسوس ہو رہی ہے, بس ایک طرف رہو, بس چپکے سے ایک طرف رہو. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي مَرْءٌ صَائِمٌ, اگر تم سے کوئی روزے دار سے کوئی یہ کہے, کوئی لڑنے کی کوشش کرے, اس کو گالی دے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے, اس کو چاہیے کہ یوں کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں, بھائی میں روزے سے ہوں, بس یوں کہہ کے اپنا کنارہ لے. یہ روزے کا ادب ہے, یہ نہیں کہ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا, جیسا کہ آج کل ہوتا ہے بسوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور جو جہاں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. رمضان میں ایسا زیادہ ہوتا ہے مارکیٹوں میں. ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے مارکیٹ کا نام انہوں نے رکھا تھا مارپیٹ, مارپیٹ, جو مارکیٹ میں مارپیٹ زیادہ ہوتی ہے, لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. لہذا یہ سوچنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے اس وقت کتنا بچ رہے ہیں, گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں. اور اگر ویسی ہی زندگی ہے جیسی پہلے تھی غیر رمضان میں, بھائی بچوں آپ باتیں نہ کریں, ارے بھائی پیارے بچوں باتیں نہ کریں آپ, اوہو بھائی کوئی اوپر ہو ذرا ان کو پیار محبت سے سمجھائیے, بھائی باتیں نہ کیجیے. تو غیر رمضان میں جیسا ہمارا معمول تھا ویسے ہی چل رہا ہے تو بھائی یہ تو بہت خطرے کی بات ہے. اگر ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں, بڑوں کا کیا حال تھا. حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ مولانا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 61 قرآن اس میں رمضان شریف میں ختم فرماتے تھے, ایک دن میں اور ایک رات میں اور ایک تراوی کا 61 قرآن. تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہ کوئی زندہ کرے, میرے متعلقین میں سے کوئی اس کو زندہ کرے. پڑھے 24 گھنٹے اللہ نے ان کو بھی دیے تھے, 24 گھنٹے ہمیں بھی دیے. کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو 36 گھنٹے ملتے تھے؟ وہی 24 گھنٹے, وہی سیکنڈ, وہی منٹ ان کو حاصل تھے. انہی سے فائدہ اٹھا کر وہ 61 قرآن پڑھ لیتے تھے پورے رمضان میں. تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے 61 قرآن ختم کیے, اور کچھ لوگوں نے 60 قرآن تک ختم کیے. ایک قرآن کم رہا, 60 قرآن والے بھی تھے, اور ایک نے 56, حضرت مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک صاحب نے 56 قرآن ختم کیے, اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے 60 قرآن ختم کیے, اور 61 تک کے عدد کو پہنچنے والے صرف حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب تھے رحمتہ اللہ علیہ. 61 قرآن ختم کر لیے انہوں نے رمضان شریف میں. یہ اسی دور کی بات بتا رہا ہوں, کبھی کوئی سمجھے کہ یہ کوئی سینکڑوں سال پرانی باتیں, نہیں, اسی دور کی باتیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ, حضرت خود فرماتے ہیں کہ میرے والد کا کتابوں کا کاروبار تھا, اور خود ملازم وغیرہ نہیں تھا, بنڈل خود بناتے تھے, کتابیں باندھتے تھے, ان رسی سے باندھنا, پھر ڈبوں میں پیک کرنا اور ان کو باندھ کے پھر ڈاک کے ذریعے روانہ کرنا یا گاہکوں کو دینا وغیرہ, سارا کام خود کرتے تھے. اور اس کام کرنے کے دوران قدرے بلند آواز سے تلاوت کرتے رہتے تھے, قرآن پڑھتے رہتے تھے. قرآن جاری کام بھی ہو رہا ہے, جس کو کہا جاتا ہے وہ دل دست بکار دل بیار, یہ کہتے ہیں فارسی میں ایک کہاوت ہے, دست بکار دل بیار, کہ دست یعنی ہاتھ تو کام میں مشغول ہوں اور دل اللہ کے ساتھ مشغول ہوں. تو یہ ان کا حال تھا. ایک جگہ لکھا ہے ان کے حالات میں, کئی گھنٹوں کا سفر کر کے کہیں پہنچے کسی شہر میں اور ہندوستان میں, اور 3 گھنٹے میں 10 پارے روانی کے ساتھ اس طرح سنائے جیسے سامنے قرآن رکھا اور پڑھ رہے ہوں, سنا دیے, اور اپنے 3 دن میں قرآن ختم کیا اور چل پڑے 10 پارے روز سنا کر. اور فرمایا مجھے دیکھ کر قرآن پڑھنے کی نوبت آتی ہی نہیں ہے. ایک دفعہ صرف مولانا یحییٰ صاحب نے فرمایا, صرف ایک دفعہ قرآن دیکھنا پڑا جب مولانا رشید احمد گنگوئی ان کے شیخ نے فرمایا کہ وہ حکیم مسعود احمد صاحب مجھے قرآن سناتے تھے, اب وہ معذور ہو گئے, اب اس سال تم سنانا. 2 دن پہلے فرمایا رمضان سے, تو ان کو دیکھنے کی نوبت آئی کہ میرے شیخ سنیں گے میرے پیچھے, لو بھائی کچھ قرآن شریف دیکھ کے پڑھ لو. ورنہ 6 فرمایا حفظ کرنے کے بعد, حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب بچپن میں حفظ کیا تو 6 مہینے تک یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر چڑھ جاتے تھے, پورا قرآن ختم کر کے دوپہر کا کھانا نیچے اتر کر دوپہر کا کھانا کھاتے تھے روزانہ. 6 مہینے تک یہ معمول رہا. اس کا فائدہ یہ ہوا قرآن دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی, ایسا یاد تھا قرآن دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں آتی تھی. یہ ہیں ہمارے اکابر. مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ خانگی امور کے انجام دہی کے ساتھ ساتھ 17-18 پارے روز پڑھ لیتی ہیں. سحری بھی بنانی ہے, افطار بھی بنانی ہے, بچوں کا پیشاب پکانا بھی دھلانا ہے, کپڑے بدلوانے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس کے ساتھ ساتھ 17-18 پارے میرے گھر کی عورتیں پڑھ لیتی ہیں. اور حضرت نے فرمایا, میں تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. کیوں بھائی, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تو مرد بنایا ہے, ہم بھی تو سوچیں. یہ 61 قرآن کا معاملہ تو چلیے بہت آگے کی بات ہے, یہ 17-18 پارے صحیح جو عورتیں پڑھتی تھیں. اور ایک صاحب ابھی مجھے وہاں ملے تھے سفر میں, کہنے لگے میں دیکھ کر آیا ہوں مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے مکانات, ان کے رشتہ داروں کے, آج بھی وہاں پر یہ پانی کی مشین نہیں ہے ان کے گھروں میں, ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے, ہینڈ پمپ جو برما جس کو کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے, اس سے کام کرنا پڑتا تھا, پانی بھی اس سے بھرنا پڑتا تھا, یہ نہیں کہ نل کھولا اور پانی آ گیا, ایسا نہیں تھا. آج بھی وہاں یہی حال ہے، وہی سادگی کی زندگی ہے، اس کے باوجود یہ سارے کام کرنا اور 17-18 پارے پڑھ بھی لینا، روزے کی مشقت الگ۔ تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہیں، اگر تو ہی نہیں چاہتا تو بہت بہانے ہیں۔ کیوں بھائی، کوئی کہے اچھا ہم حافظ نہیں ہیں، اچھا بھائی حافظ نہیں ہیں تو آپ کو سورہ فلق تو یاد ہے، سورہ ناس تو یاد ہے، کچھ تو قرآن کا حصہ آپ کو یاد ہے، چلیے آپ وہی پڑھتے رہیے چلتے پھرتے، کچھ سورہ یاسین یاد کر لیجئے، اس کا فائدہ اٹھا کر رمضان کے لمحات کا، سورہ ملک یاد کر لیجئے، سورہ یاسین یاد کر لیجئے، سورہ رحمان یاد کر لیجئے، پڑھتے رہیے اس کو۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ رمضان شریف کا خاص جوڑ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ شاید رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ کیا حکمت ہے، کیا جوڑ ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اس میں خوب پڑھیں، تلاوت کریں قرآن کریم کی۔ یہ ہمارے بعض اکابر کا تو معمول یہ تھا کہ سارے معمولات چھوڑ کر صرف تلاوت ہوتی تھی، صرف تلاوت۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، مولانا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 31 قرآن، دن اور رات کا، یعنی وہ 31 قرآن پورے رمضان میں ان کے ختم ہوتے تھے، 15 دن میں، 15 رات کے اور ایک تراویح کا۔ یہی معمول علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، ان کے بھی 31 قرآن ختم ہوتے تھے۔ یہ وہ حضرات تھے جو دیگر معمولات میں بہت سرسری طور پہ لگتے تھے، ورنہ سارا وقت تلاوت میں ان کا صرف ہوتا تھا، سارا وقت تلاوت میں لگتا تھا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنی تلاوت رمضان میں ہو جاتی ہے، غیر رمضان میں ہمت ہی نہیں ہو پاتی اس کی اتنی تلاوت کی۔ یہ کیا چیز ہے، یہ ہمت کہاں سے آ رہی ہے جو غیر رمضان میں نہیں ملتی اور رمضان میں مل رہی ہے، اس کو اللہ کی عطا سمجھیے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو یہ مہینہ وہ ہے جس میں وہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رزق جو ہے نا، یہاں مطلق ہے، مطلق والمطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل، جب مطلق کو مطلق انداز میں ذکر کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیے حدیث شریف میں یہ نہیں فرمایا کہ مومن کا دنیاوی رزق بڑھا دیا جاتا ہے، دنیا کی قید نہیں لگائی، مطلق رزق فرمایا ہے۔ جب مطلق رزق فرمایا ہے تو اس سے مراد روحانی رزق بھی ہے اور مادی رزق بھی ہے، تو دونوں رزق بڑھا دیے جاتے ہیں اس مہینے میں مومن کے۔ تو یہ لہذا جن عبادات کا جی چاہتا ہے، خود ہی جی چاہتا ہے، لاؤ بھائی تلاوت کریں اور تسبیحات پڑھیں، کچھ اللہ اللہ کر لیں، یہ وہی ہے، اسی رزق کا اثر ہے جو روحانی رزق بڑھا دیا گیا۔ مادی رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا سیزن کا وقت ہوتا ہے، لیکن امتحان بھی ہوتا ہے، سیزن کے وقت میں امتحان بھی ہوتا ہے، کہ یہی وہ لوگ ہیں مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دکھا دیا، کام کر رہے ہیں، کتابیں پیک کر رہے ہیں اور تلاوت ہو رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ کمائی بھی ہو رہی ہے اور بواری کمائی بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، یہ والی کمائی بھی ہو رہی ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے؟ سب کچھ ممکن ہے، ہمیں تو گپے لگانے کا شوق ہے تو یہ وہی عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا، بس وہ گپے لگاتے لگاتے ایسا ہوگا، ہاں بھائی وہ فلاں بڑا اچھا آدمی ہے، مگر بس اس مگر کے بعد جو سارا ہوا مسئلہ خراب۔ ایسے آدمی کو تو کسی کا ذکر خیر بھی نہیں کرنا چاہیے، یا بد نظری کر لی، یہ تو ایسا گناہ ہے کہ روزے کے سارے انوارات اس میں ضائع ہو جاتے ہیں، سارے انوارات ضائع ہو جاتے ہیں۔ بھوک پیاس الگ ملی، اس کا مجاہدہ الگ ہوا بھوک پیاس کا، اور فائدہ کچھ نہیں، اس حدیث کے ذیل میں داخل ہو گئے، کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما، کہ جو بہت سارے روزے دار، حضور کا انداز دیکھیے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، انداز دیکھیے، کم من صائمین، یعنی بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا روزے سے. مطلب یہ ہے کہ بہت کم روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ صحیح ہو پاتا ہے. یہی مطلب ہوا نا، دوسرا اس کا یہی مطلب نکلے گا. زیادہ اکثر لوگ ایسے ہی ہیں جو اپنا روزہ ضائع کر بیٹھتے ہیں. تو ہم بھائی ان زیادہ لوگوں میں شامل نہ ہوں. کبھی کوئی کہے جی جمہوریت کا دور ہے، اکثریت کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بھی عجیب بات ہے، جہاں ہمارے اپنا مطلب ہوتا ہے وہاں نہیں. جو پیدل چلنے والے زیادہ ہیں، گاڑی والوں کو چاہیے بھائی جمہوریت کا دور ہے، حضرت والا فرماتے تھے، تو گاڑی کو اپنی ایک طرف رکھیں، کیونکہ اکثریت پیدل چلنے والوں کی ہے، تو ان کے ساتھ دیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے. موٹر سائیکل والوں کو چاہیے کہ ان سے زیادہ سائیکل والے ہیں تو ان کا ساتھ دیں، اکثریت کا ساتھ دیں. یہاں پر اکثریت کا کیوں ساتھ نہیں دیتے؟ اقلیت میں رہنا پسند ہے یہاں پر. تو میرے دوستو، اس اکثریت کا ہم ساتھ نہ دیں کہ جس کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں ملتا، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کوئی چیز حاصل نہیں. یا مال حرام ہے، حرام کی آمدنی ہے اور سود کی آمدنی ہو، رشوت کی آمدنی ہو، غالب ہوئی ہو، تو پھر کیا فائدہ؟ اور رمضان میں بھی اس سے باز نہ آئے آدمی، اور سود لینے سے توبہ نہ کرے، رشوت لینے سے توبہ نہ کرے. کہتے ہیں جی میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، وہ تو کوٹ لٹکا دیتا ہوں، صدری یا کوٹ میں لٹکا دیتا ہوں، وہاں پہ اس میں ڈال دیتے ہیں، اور جب میں گھر آتا ہوں تو بیوی نکال لیتی ہے، میں تو ہاتھ تک نہیں لگاتا رشوت کو. یہ اللہ کے ہاں تھوڑی بہانہ چلے گا. سود کی آمدنی ہے یہ، اور یہ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں. چھوڑو، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں. حکیم الامت فرماتے ہیں ہم مسئلہ بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. ایک نقطہ اور لگاؤ، ہم بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں. بنا ہوا تو پہلے سے ہے، وہ شریعت کا مسئلہ ہے، ہم تو خالی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں بچو گے سود سے تو لو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اللہ اور اس کے رسول سے. جب تک سود میں جکڑے رہیں گے تو یہی تو حال ہے. اسی کو تو کہا گیا کہ یہ حالت جنگ ہے، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو، کبھی وہ قوم فلا نہیں پا سکتی. لیکن ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے بچیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، سیاسی علی الناس زمان لا یبقى احد الا آکل الربا، کوئی نہیں بچے گا مگر سب سود کھانے والے ہوں گے. فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِ، ہاں جو نہیں کھائے گا وہ بھی، اس کو بھی سود کے بخارات پہنچیں گے، بخارات اس کو بھی پہنچیں گے. اور دراصل یہ زمانہ وہی ہے. بس ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں. جس بات کے ہم مکلف ہیں اس کو ہم انجام دیں، ہماری نجات اسی میں ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ دیکھیں کیوں بھائی، گناہ نظر کے گناہوں سے ہم کتنا بچ رہے ہیں. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، اے علی ایک نظر کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالنا نامحرم پر. فإن لک الاولی ولیست لک الاخرہ، پہلی نظر تو معاف ہے، پہلی نظر جو اچانک پڑ جائے وہ تو معاف ہے، لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے. اور یا پہلی نظر کوئی طویل کر دیا، لمبا کر دیا، یہ اپنے اختیار سے کیا، یہ بھی غلط ہے. پہلی نظر کو ہی لمبا کر دیا اپنے اختیار سے، یہ غلط ہے. اس پر بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ نظر تو غیر اختیاری طور پر پڑی، لیکن اس کو جو طول دیا اور لمبا کیا یہ اپنے اختیار سے کیا، اس پر بھی معاوضہ ہے. امام ابو بکر وراق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک عیسائی محلے سے گزر رہا تھا، ایک عیسائی لڑکی اپنے دروازے پہ کھڑی تھی، میں اس کو دیکھتا ہی رہا، مجھے اچھی لگی، میں دیکھتا رہا اس کو. فرمایا، فنسیت القرآن کلہ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارا کا سارا قرآن جو مجھے یاد تھا، حافظ تھے، فرمایا سب بھول گیا، سب بھول گیا، کچھ یاد نہیں رہا. یہ معمولی گناہ ہے. ایک بزرگ کے یہاں ایک آنکھ غائب تھی تو ان سے کسی نے پوچھا یہ کیا ہوا, فرمایا کہ ہاں وہ طواف کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے تھے, اللہم انی اعوذ بکا منکا, اللہم انی اعوذ بکا منکا, اے اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں, اے اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا دعا کر رہے ہو, یہ کیسے دعا ہے, عجیب دعا کر رہے ہو. تو کہنے لگے یہ جو آنکھ آپ دیکھ رہے ہیں میری, ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے, میں نے طواف کرتے ہوئے بد نظری کی تھی یہاں طواف کرتے ہوئے, اور ایک غیب سے گھوسا آ کر لگا اور آواز آئی, ہمارے گھر میں آ کر ہمارے غیر کو دیکھتا ہے نالائق, ہمارے گھر میں آ کر ہمارے غیر کو دیکھتا ہے, ارے ان کے ہوتے یہ غیروں پہ نظریں, وہ واپس نہ لے لیں نظر انتقامن. اگر ایک بد نظری پر قاعدہ اور اصول یہ ہوتا کہ ایک آنکھ ضائع ہو جاتی, اگر قاعدہ اور اصول یہ طے ہوتا اللہ کی طرح, اور اللہ کو حق ہے یہ کرنے کا, اللہ کو حق تھا, ایک بد نظری پر ایک کرو گے بالغ ہونے کے بعد تو ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی, ایک آنکھ واپس لے لیں گے. زندگی بھر کسی کی ہمت نہ ہوتی دوسری بد نظری کرنے کی, اس کو پتا تھا کہ دوسری بھی گئی تو دیکھوں گا کہاں سے کیسے زندگی گزاروں گا, پھر ہمت آ جاتی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا العین عن نظر, یہ آنکھوں کا زنا ہے, آنکھوں کا زنا ہے. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو بد نظری کرتا ہو, اور جو بے پردہ عورتیں اپنے آپ کو دکھاتی پھریں بد نظری کا موقع فراہم کریں ان پر بھی لعنت ہو. لیکن چلو بھائی ان کا اپنا معاملہ ہے, ہم کیوں اپنا ایمان برباد کریں. سارے روزے کے انوارات ایک نظر کے اندر برباد ہوتے ہیں, ایک نظر میں. اور یوں سمجھے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین, اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین, اے اللہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. حضرت فرماتے تھے اس سے پتا چلا کہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اگر کوئی نفس کے حوالے ہو جائے تو اس کا نقصان ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کا بھی. اور حضرت نے اس کی مثال دی تھی, اور کیا عجیب مثال دی تھی, فرمایا گلاب جامنے رکھی ہوئی ہیں, مٹھائی رکھی ہوئی ہے, ایک مکھی آ کر بیٹھی, آپ کی نظر مٹھائی پر پہلے سے ہی تھی, مکھی آ کر بیٹھی, آپ نے فوراً اٹھا دیا, اڑا دیا اس کو فوراً. لیکن جب وہ بیٹھ کر اڑی ہے گلاب جامن پر, اور بیٹھ کے جو اڑ گئی نا, اس نے اپنے ڈنگ میں اور چار ٹانگوں میں وہ شیرہ لے لیا, وہ لے کر اڑ چکی, اور پھر اپنی جگہ پہ جا کے اس کو چاٹے گی, اپنی غذا وہ لے کر اڑ چکی, کیونکہ بیٹھنا ہی اس کے دلیل ہے کہ اس نے لے لی غذا. وہ شیرہ چپک گیا اس کی ٹانگوں پر اور اس کے ڈنگ پر, بس اب یہ جا کے اپنی جگہ پہ چاٹے گی اس کو, اس کی غذا ہو گئی پوری. تو حضرت نے فرمایا یہ تو اس وقت ہے, آپ فوراً آپ اس کو ہٹا دیں, ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا, آپ نے پہلے ہی سے آپ کی نظر تھی اس پر مکھی, اس پر مٹھائی پر مکھی آ کے بیٹھی, آپ نے فوراً ہٹایا اس کو, تو ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لے گئی اپنی غذا. ایسے ہی حضرت نے فرمایا نفس کی مکھی بھی اپنی غذا لے لیتی ہے, اپنا مزہ اپنا حصہ ڈال لیتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر بھی. اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین, اس نفس کی مکھی کے مجھے حوالے نہ فرمائیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی. طرفت عین کا لفظ ہے یعنی پلک جھپکنے کی مقدار بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ فرمائیے. معلوم ہوا اس کا بھی نقصان ہے, اور یہ اس مثال سے تو واضح ہو گیا. ایک تیسرا گناہ دل میں گندے خیالات پکانا, روزے کی حالت میں دل میں گندے خیالات پکانا. یہ تو یوں سمجھیں کہ یہ جو اوپر ٹینک ہوتا ہے عمارتوں میں, اوپر ٹینک ہوتا ہے اس میں پانی جمع ہوتا ہے سارا کا, یہ مشین چلتی ہے, سرکاری پانی آتا ہے وہ ٹینک میں, نیچے کے ٹینک میں آتا ہے, اوپر وہ پھر اس کو چڑھایا جاتا ہے, محنت لگتی ہے اس میں, لاگت آتی ہے اس کو, پھر پانی کو جمع کیا جاتا ہے اس ٹینک میں, اور پھر اس ٹینک سے وہ سپلائی ہوتا ہے نلوں میں, کمروں میں, غسل خانوں وغیرہ میں, باورچی خانے میں وہ پانی پہنچتا ہے. بالکل اسی طرح جو ہم عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، تلاوت کی، ذکر کیا، صدقہ دیا، زکات دی، اس ہر عبادت کا ایک الگ نور ہوتا ہے، وہ نور دل میں جمع ہو جاتا ہے، وہ نور دل میں جمع ہوتا ہے. اور اگر ہم نے دل میں گندے خیالات پکا لیے تو وہ یہ گویا ایسا ہے کہ اس ٹینک کو آپ نے جو اوپر ٹینک ہے وہی اس کو تباہ کر دیا، اس کی دیواریں توڑ دیں تو سارا کا سارا پانی وہیں کے وہیں سارا نکل جائے گا اور سب کا سب پانی ضائع ہو جائے گا، وہ کام بھی نہیں آئے گا. تو سارے یہ تو ایسا ہے دل میں گندے خیالات پکانا کہ سارا کا سارا جو نور جمع تھا دل میں وہ سب ضائع ہوا. بھائی کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے دل میں گندے خیالات پکانا یہ بھی بہت بڑا بہت تباہ کن فعل ہے، اور روزے کی حالت میں اس کا کرنا تو بہت زیادہ قبیح ہے. بس اس سے بچنے کے لیے آمنت باللہ و رسولی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے یہ، اس کا توڑ نفس اور شیطان کے پاس بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. آمنت باللہ و رسولی یہ فوراً پڑھنا شروع کر دیں، آمنت باللہ و رسولی، اور اپنے آپ کو کسی اور کام میں مشغول کر لیں. جب بھی اور بھی کسی گناہ کا دل میں خیال آئے فوراً یہ پڑھیے آمنت باللہ و رسولی. اللہ تعالی نے طریقے بھی کتنے بتا دیے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تم اعوذ باللہ پڑھ لو. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، یہ پڑھ لو. یا رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون، گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو یہ پڑھ لو، یہ پڑھنا شروع کر دو. اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول کر لو، دھیان ہٹا لو. لیکن بھائی یہ سب اس وقت ہے جب آدمی جان لے، پھر مانے، پھر ٹھان لے، ٹھانے کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے اس مہینے میں. حضرت فرماتے تھے اس ایک مہینے میں اپنے نفس کے ساتھ معاہدہ کر لو کہ ہم ایک مہینے گناہ نہیں کریں گے، پھر دیکھو یہ تقویٰ فی رمضان تقویٰ فی کل زمان کا ذریعہ بن جائے گا، پورے سال کے اور مہینوں میں تم تقویٰ سے رہو گے. صرف یہ ایک مہینہ تقویٰ سے گزار لو، زبردست اپنی صلاحیت استعمال کر کے تقویٰ سے گزار لو، جان لڑا کر گناہ سے بچ جاؤ، پھر باقی مہینے تقویٰ فی کل زمان حاصل ہو جائے گا، تمام زمانے میں تقویٰ حاصل ہو جائے گا. بات یہ ہے، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی کرنے کے کاموں میں نہیں لگے گا تو ان کاموں میں لگے گا جو کرنے کے کام نہیں ہیں، جب آدمی کرنے کے کاموں میں نہیں لگے گا تو ان کاموں میں لگے گا جو کرنے کے کام نہیں ہیں. لہذا جو رمضان میں کرنے کے کام ہیں اگر ہم ان میں نہیں لگیں گے تو نہ کرنے کے کاموں میں ہم خود ہی لگ جائیں گے، خود ہی ہمارا وقت ضائع ہوگا. جو کرنے کے کام ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، نوافل ہیں، تراویح ہے، ان کاموں میں ہم لگیں، جو وقت بچ جائے چلتے پھرتے کہیں جا رہے ہیں تو وہی لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ پڑھتے رہیں. جو رمضان کا وظیفہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا، یہ پڑھتے رہو. چار چیزوں کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، جنت سے جنت کی طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو، یہ چار چیزیں آپ کرتے رہیے. مسجد میں آئیے، گھر جائیے تو تلاوت کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو. مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان کی راتیں تو ہیں ہی جاگنے کے لیے، اور فرمایا میں نے عربوں سے یہ چیز سیکھی ہے، اہل عرب سے یہ چیز سیکھی ہے کہ وہ رمضان کی راتیں جاگ کر گزارتے ہیں، لہذا میں بھی اب رمضان کی راتوں میں سوتا نہیں ہوں، جاگ کر گزارتا ہوں. اور وہ تلاوت کا معمول تھا حضرت کا، تلاوت بس. مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، اور شیخ العالم حضرت تھانوی فرماتے ہیں ان کو شیخ العالم کہنا چاہیے، حالانکہ خود حافظ نہیں تھے، تراویح کے بعد، تراویح سے فراغت کے بعد مختلف حفاظ کو بلاتے تھے، ساری رات سحری تک قرآن سنتے تھے ان سے، ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ساری رات سنتے رہتے تھے، یہ ان کا معمول، سارا رمضان ان کا یہی معمول تھا. وہی ہم سوچیں ہم کتنا کر رہے ہیں، کتنا ہم نے کمائی کی اس میں، جب ایک تاجر سیزن کا وقت ہوتا ہے تاجر باقاعدہ چارٹ بناتا ہے پورا ایک حساب کتاب بناتا ہے کہ ہماری کتنی کمائی ہوئی کتنا نقصان ہوا پروفٹ کتنا ہو رہا ہے اس سیزن میں ہمیں سیزن میں کتنا پروفٹ ہوا لہذا ہمیں بھی نظام الاوقات بنانا چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نظام الاوقات بنانا چاہیے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے دو چیزیں کامیابی کے گر ہیں, دو چیزیں, نمبر ایک نظام الاوقات بنانا, نمبر دو ان کی نظام الاوقات کی پابندی کرنا. حضرت نے تو یوں فرمایا تھا ضبط اوقات اور ہمت, یہ حضرت کا ملفوظ ہے ضبط اوقات اور ہمت. مطلب تشریح اس کی ہے کہ اوقات کو ہم ضبط کریں. ان اوقات میں مجھے تلاوت کرنی ہے, ان اوقات میں مجھے گھر والوں کو وقت دینا ہے, ان اوقات میں مجھے اپنے کام کاج میں لگنا ہے, ان اوقات میں مجھے تسبیحات پڑھنی ہے, ان اوقات میں مسجد میں رہوں گا, ان اوقات میں مجھے تلاوت کرنی ہے, ذکر کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ جو معمول ہیں اس کو ہم بنائیں. سارا آرام کا بھی وقت مقرر کریں, گھر والوں کا بھی وقت مقرر کریں, یہ سارا نظام الاوقات بنا کر, اور پھر جو جس چیز کا وقت آ جائے, دیکھا آپ نے یہاں بھائی یہ تلاوت کا وقت ہے, بس اس میں لگ گئے, ہمت کر کے اس میں لگ گئے, ہمت کر کے اس میں لگ گئے. اب چاہے جی نہ چاہ رہا ہو لیکن ہمت کیجیے اور لگ جائیے اس میں. بعض اوقات عمل شروع کرنے سے پہلے ہمت نہیں ہو پا رہی ہوتی, لیکن جب عمل شروع کرتا ہے آدمی ہمت کر کے پھر ہمت ہو جاتی ہے. لہذا نظام الاوقات بنانا چاہیے. اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے, پندرہ ابھی آدھا رمضان تقریباً باقی ہے, ہم کریں تو صحیح. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ان جو لمحات باقی ہیں ان کی قدردانی نصیب فرمائے. اور دیکھیے حدیث میں آتا ہے انما الاعتبار بالخواتیم, انما الاعتبار بالخواتیم. اگر چلیے ہمارا رمضان کا مہینہ اچھا نہیں گزرا اب تک, تو حضور نے بڑی تسلی کا ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ اے میری امت کے لوگوں, اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے, اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے. آخر کے تمہارے دو تین دن ہی اچھے گزر گئے, لو جی خاتمہ, اللہ خاتمہ دیکھیں گے اس کا, رمضان کے آخر میں اس کے کیا معمول, کیسا رہا, کیسا رمضان گزر, ختم کیسا ہوا, ختم کیسا ہوا, اللہ اس کو دیکھیں گے. سبحان اللہ. تو اگر کسی کا رمضان صحیح نہ گزرا ہو تو اللہ کے ہاں اعتبار خاتمے. ایک آدمی ساری گناہگاری کی زندگی گزاری, یا یوں سمجھیے کفر کی زندگی گزاری, اور آخر میں کلمہ پڑھ لیا, تو آخر میں اسی کا اعتبار ہے, اللہ کے ہاں اس کلمے کا ہی اعتبار ہے, لاٹری کھل گئی اس کی اور جنت میں چلا گیا. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, ساری زندگی مثال میں کے طور پہ کافر کفر کی حالت میں گزری, آخر وقت میں کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا جس کا آخری کلام کلمہ ہو لا الہ الا اللہ ہو وہ گیا جنت میں, گیا جنت میں. دخل الجنہ, دخل الجنہ ماضی کا صیغہ ہے, حضور فرمایا گیا جنت میں وہ. اللہ اکبر. تو اللہ کے ہاں خاتمے کا اعتبار ہے. انما الاعتبار بالخواتیم. چلیے بھائی ہمارا یہ مہینہ پندرہ سولہ دن یہ صحیح نہیں گزرے, آخر کے دن ہی ہم اچھے کر لیں, آخر کے دن ہی ہمارے اچھے گزر جائیں. ہم منصوبہ بندی کے ساتھ خوب نظام الاوقات بنا کر پابندی کر کے ان آخر کے دنوں کی قدر کر لیں, اور ان کی تو قدر کفار نے کی ہے تو ان کو فائدہ پہنچائے. کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ مجوسی نے, یا ہندو تھا یا مجوسی, اس نے مسلمانوں کے محلے میں وہ رہتا تھا, وہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی, تو اس کا بچہ سرے عام کھا پی رہا تھا, اس نے ڈانٹ دیا اپنے بچے کو, اپنے بیٹے کو, اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی, رمضان کا مہینہ ہے, مسلمان روزے سے ہیں اور تو کھا پی رہا ہے. تو اس کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, اس کے مسلمان پڑوسی نے خواب میں دیکھا, اس سے پوچھا بھائی کیا اور خواب میں کیا دیکھا, جنت میں ٹہل رہا ہے, جنت کا لباس پہنا ہوا ہے, جنت کی نعمتوں سے مزے اڑا رہا ہے. اس نے کہا بھائی تو تو ہندو تھا, یہ کیا ہوا, کیسے تو جنت میں پہنچا. اس نے کہا بھائی بات یہ ہے, رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ میرا بیٹا کھا پی رہا تھا, میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ رمضان کا مہینہ ہے, مسلمان روزے سے ہیں, تجھے شرم نہیں آتی, تو کھاتا پیتا ہے. یہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے انکہی میری زبان پہ جاری فرما دی. انکہی وہ کہتے تھے یعنی جس بات کو کہنا نہیں چاہیے, یعنی کلمہ, وہ کلمہ میری زبان پہ جاری ہو گیا اسی عمل کی وجہ سے. ان لمحات کی تو کافروں نے قدر کی ہے تو ان کو فائدہ پہنچا ہے, اللہ کا شکر ہے ہم تو ایمان والے ہیں، اگر ان لمحات کی قدر کریں گے اللہ کیا کچھ ہمیں کیوں نہ عطا فرمائیں گے۔ جب کفار کو نواز رہے ہیں تو مسلمان، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، پہلے سے مسلمان ہیں، ہمیں کیا کچھ نہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ایک گزارش یہ ہے کہ حضرت متمم صاحب، حضرت مولانا حکیم محمد مذہب صاحب برکاتہ شدید علیل ہیں اور وہ داخل ہیں کل گزشتہ رات سے، تو سب نمازیوں سے، اہل محلہ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعائے صحت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ان کو خوب صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائیے۔ حضرت کے اکلوتے صاحبزادے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اے اللہ ان کی صحت عافیت اور تندرستی ان کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ قائم رکھیے۔ اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ برکت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ان سے استفادے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائیے۔ سبحانک اللہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائیے۔ مقروض کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرمائیے۔ رشتوں کے جو سلسلے میں پریشان ہیں، فکر مند ہیں، توقعات سے بڑھ کے نیک رشتے نصیب فرما دیجیے۔ جو روزگار کے سلسلے میں متفکر ہیں اللہ ان کی توقعات سے بڑھ کر ان کو کامیابی نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔